السلام علیکم،
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم بہرل گل، جبکہ انجینئر ہیں پیٹر ہینلے۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پیناما یا مے فیئر منی ٹریل کے لیے چلنے والا مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر بظاہر حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے، کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں اور ان نتائج کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، اس کا ہم جائزہ لیں گے پہلے حصے میں۔ ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں بات ہوگی امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے سال 2016 کے لیے ٹیررزم انڈیکس، ٹیررزم رپورٹ کی، جس میں پاکستان کے اوپر یہ ان تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی، بھلے پاکستان کی فوج نے ان مقامی طالبان کے خلاف ضرور کاروائی کی ہے، پاکستان ان تحفظات کو مسترد کرتا ہے۔ اسی حصے میں ہم جائزہ لیں گے افغانستان کے کنسرنز، افغانستان کی تنقید پاکستان کے اوپر، خیبر فور آپریشن کے اوپر۔ تیسرا ہمارا حصہ بھارت اور چین کے درمیان ٹینشن ہے، کشیدگی ہے سرحدی معاملات کے اوپر، اور آخری حصہ اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو کالعدم یا بینڈ تنظیمیں ہیں وہ کس طرح سے متحرک ہیں اور کیا اس سے خطرات جنم لے رہی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات، تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پیناما یا مے فیئر منی ٹرائل، جس میں پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کے خاندان سے یہ سوال بنیادی طور پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس پیسے کے ساتھ وہ لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ، آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جے آئی ٹی کی طرف ریفر کیا اور جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کو سبمٹ ہو چکی۔ اس کے اوپر جو مدعا الحان ہے ان کی تحفظات سپریم کورٹ سن چکی، اور آج شریف فیملی کی جانب سے کچھ نئے دستاویزات جو ہیں وہ بھی سبمٹ کیے گئے ہیں۔ کافی کنٹروورسیز اس ریفرنس میں بھی چل رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طوالت اختیار کرے۔ ہم ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زاہد کشوری صاحب، جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں ود دی نیوز گروپ، اور ساتھ ساتھ واشنگٹن پوسٹ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور تھرو آؤٹ اس پیناما کیس کے اندر اب وہ کمرہ عدالت میں موجود رہے ہیں۔ قاضی محمد انور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ سو قاضی صاحب کا انالیسز لینے سے پہلے زاہد کشوری صاحب سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ زاہد صاحب، ہمیں اب اسپیشلی یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3 دنوں میں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد یہ جو عدالت کی کاروائی یا پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کیا ماحول یا کیا تاثر وہاں سے کمرہ عدالت سے لیا جا سکتا ہے؟
بہت شکریہ اسد۔ کل پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے، اور یہ ایک یہاں پر پاسبلٹی ہے کہ شاید عدالت اگر شارٹ آرڈر بھی دے دے، کیونکہ پاناما کیس جو کہ تقریباً سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپریل 2016 سے تھا، پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی، انٹرم آرڈر بھی آیا، اور کل کا دن اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہے۔ 11 بجے اس کی پروسیڈنگ کل مکمل ہو جانی ہے، اور اگر شارٹ آرڈر آتا ہے تو یوں سمجھیے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا دن ہو سکتا ہے۔ پاسبلٹیز اور ممکنہ طور پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات طے نظر آتی ہے جو بڑی بات ہے، کہ یہ کیس مزید انویسٹیگیشن کے لیے ٹرائل کورٹ کو تقریباً بھیجا جائے گا، اور اس میں جتنے ایکیوزڈ لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں، اس کے 3 بچے بھی ہیں، پھر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ہیں، وہ بھی اس کیس میں اب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی پارٹیز ہیں، کیپٹن سیفتر ہیں جو کہ میاں ہیں، آپ کو پتا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے۔ تو ایک بات طے نظر آتی ہے کہ ان کا یہ چارجز جا رہے ہیں ٹرائل کورٹ کو باقاعدہ، جو فیصلہ کن اور جن کی سب لوگوں پر نظریں ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاناما کیس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس تھا۔ سپریم کورٹ کے تقریباً 150 گھنٹوں کے قریب ٹائم لیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا کہ وزیر اعظم آف پاکستان انڈر آرٹیکل 62-63 اس کیس میں ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ججز کیا ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے، تو کل ملا کے کل کا دن.
لیکن دیکھیں یہ ویسے یہ قاضی انور صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں, کیسے بھی یہ بتائیے گا کہ اگر آپ, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں شو میں. اگر جیسے زاہد بتا رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یہ جا سکتا ہے مزید اس کے ٹرائل یا انویسٹیگیشنز کے لیے, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ عدالت یہ تعین تو نہیں کر سکی کہ جو مدعا الیحان ہے وہ معصوم ہے یا بے گناہ ہیں. سو صورت میں کیا وہ اپنی آبزرویشن یا کوئی ورڈکٹ بھی ساتھ دے سکتے ہیں؟
دیکھیں, سیدھی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو الزامات ہیں
جی,
تو الزامات کو تو کوئی عدالت ہی جو شہادت لے گی وہ فیصلہ کر سکتی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ شہادت کی عدالت نہیں ہے, وہ قانون کی عدالت ہے.
صحیح.
وہ آئینی اور قانونی باتوں کو تو طے کر سکتی ہے. اس لیے ابھی بادی و نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ کیس جا رہا ہے ٹرائل کی طرف, کہ اور یہی جو جی آئی ٹی نے ریکمنڈیشن دی تھی یہ تھی کہ ان پہ نیب کے کا کیس چلایا جائے, ریفرنس فائل کیا جائے. تو اس حد تک تو ایسا نظر آتا ہے کہ بظاہر یہی ہے کہ یہ کیس ٹرائل کی طرف جائے گا, اور اگر جائے گا تو یہ جو مدعیان ہیں جیسے وزیر اعظم ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کا داماد ہے اور ان کا وزیر خزانہ ہے, یہ بظاہر ملزمان نظر آتے ہیں.
صحیح. لیکن قاضی صاحب یہ بتائیں, اگر وہ ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے نیب میں, یا یہ میرا یہ سمجھنا درست ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ نیب ہے یا ٹرائل کورٹ ہے, اور اس کے اندر اگر نیب کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہونا ہے تو وہ تو ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ مر چکا ہے.
نہیں, وہ اگر نیب ہی ہے, اس لیے کہ جو انہوں نے سفارش کی ہے وہ نیب کی ہے. جو جی آئی ٹی نے کہا تھا کہ نیب میں ریفرنس فائل کیا جائے, تو اگر جی آئی ٹی کی رپورٹ کو عدالت مانتی ہے تو نیب کی عدالت ہے. اگر وہ عدالت یہ چاہتی ہے سپریم کورٹ کے کوئی خاص ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے کہ وہ ان کو ٹرائی کرے, تو وہ بھی کر سکتی ہے, وہ سپریم کورٹ کی حصہ ہے. لیکن بظاہر یہ ہے کہ ایک عدالت موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے, کیونکہ ان کے الزام تو یہ ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کے سورسز معلوم نہیں ہیں یا انہوں ریزنیبل سورسز میں نہیں ہیں.
صحیح.
تو اب انہوں نے بتانا ہے اس عدالت میں کہ ان کے سورسز کہاں ہیں, کیونکہ یہاں یہ نہیں بتا سکے, اور جو دستاویزات انہوں نے جی آئی ٹی میں پیش کی وہ ایسی نہیں تھی جن پہ اعتماد کیا جا سکتا, کیونکہ وہ مستند نہیں تھی.
صحیح.
یا یہ اب کسی کمپنی سے خط لے آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ یہ کہیں کہ کمپنی کہ یہ میرا کلائنٹ ہے, اور کلائنٹ کے حق میں کمپنی اگر کوئی خط لکھ کے دے دیتی ہے تو وہ کلائنٹ اسے فائدہ نہیں دے سکتا.
صحیح.
دوسرا جو اصلی ایشو ہے یہ کہ کیا وزیر اعظم آرٹیکل 62-63 کے ساتھ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. جہاں تک وزیر اعظم کے منصب کا تعلق ہے, ان پہ بظاہر ایسا الزام تو نہیں ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی یا کرپشن کا.
صحیح.
لیکن انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیے ہیں, جو انہوں نے خود قوم سے خطاب میں دیا, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کی, تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرتی ہیں.
صحیح.
وزیر اعظم کے بیانات میں تضاد ہے, اور اگر وزیر اعظم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو پھر وہ اس میں آتے ہیں آرٹیکل 263 میں.
صحیح.
کہ کوئی آدمی کوئی غلط بیان دے, تو سپریم کورٹ یہ پسند کرے گی کہ ان کو تو ڈسکوالیفائی کرے اور آرٹیکل اس کو بھیجے, یا اس کو رہنے دے گی, کیونکہ ٹرائل کورٹ بھی
صحیح
فیصلہ کر سکتی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا آرڈر آف پبلک آفس کے.
صحیح.
اور یہ ہوا ہے کئی آرڈر آف پبلک آفس کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے.
Exactly.
کہ یہ اب سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا.
صحیح. تو اسی طرح میں پولیٹیکل امپلیکیشن پہ تو بعد میں آتا ہوں. زاہد, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو خاص طور پہ ہیئرنگ ہوئی جس پہ نئی دستاویزات جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے سبمٹ کی گئی ہیں, اس کے بعد جو سوال جواب کی نوعیت رہی, اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ کیا امپریشن وہاں سے لے کے آئے ہیں, اور بظاہر جو جیسے قاضی انور صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, ایس ایم ظفر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائے گا سو مزید یہ ڈیلے ہو سکتا ہے, وقت مل سکتا ہے اور آگے یا طوالت اختیار کر سکتا ہے. سو کم از کم اس سے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی حکومت وہ اس سے مطمئن ہیں, خوش ہیں کم از کم اس نتیجے سے؟
देखिए असद, दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये केस तकरीबन कंक्लूड हो गया है, कल इस पे 1.5 घंटा मजीद हियरिंग होगी। ऑलमोस्ट सारे जो आर्गुमेंट हैं, दलाइल पूरे हो चुके हैं
नए डॉक्यूमेंट्स के बावजूद।
जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। देखें, इसमें जो केस मैंने देखा है, पूरा केस देखा है, बज़ाहिर ये लगता है, अगर आप मुझसे मेरी एक ऑब्जर्वेशन, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन मांगे, मैं आपको कैटेगोरी के लिए बताना चाहूंगा कि ये केस उस तरफ तो जा ही रहा है। अब मेजर सिर्फ वो तो खुद भी आज सलमान अकरम राजा, जो कि वजीर आजम के बच्चों के वकील हैं, वो इसी बात पर ही दलायल देते रहे, जो कि जजेस ने बिल्कुल बायन ही किए उसके दलायल कि आप ये केस मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें। लेकिन इम्पोर्टेंट बात असद ये है कि मुल्क का वजीर आजम जो इस फेस कर रहा है, क्योंकि ये ट्रायल अंडर आर्टिकल 1843 चल रहा है कि उसने गलत बयानी की है, जो यहाँ पर JIT मटीरियल लाई है उससे बज़ाहिर लगता है मुझे असद के ये शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैसला होगा जो अदालत देने जा रही है कि वजीर आजम की कुछ ऐसी कंपनी के वो चीफ चेयरमैन भी बोर्ड के, एक कंपनी है जो कि शरीफ फैमिली की थी, हसन नवाज उसको ऑन करते थे, उसके वो चेयरमैन थे बोर्ड के।
जाहिद हमें ये बताएं, जाहिद हमें ये बताएं, आप वहाँ पे एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कवर भी करते रहे, लेकिन अगर हम आपको पब्लिक ज्यूरी समझ लें, आपने अभी तक जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, अगर आप कोई राय उसके ऊपर कायम करें, जाहिर आप फैसला तो नहीं दे रहे, सो आपको क्या नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का मुस्तकबिल कल के दिन में खासतौर पर?
देखिये असद, मुझे नजर ये आ रहा है कि शायद कल शॉर्ट ऑर्डर ना आए, जजेस एक फाइनल ऑर्डर दें। उसमें मुझे लग रहा है कि वजीर आजम को डायरेक्ट नाअहल करार दे देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये लग रहा है ना सिर्फ नाअहल करार दे देगी बल्कि इसका केस ट्रायल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाएगा, तो ये एक बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा।
आपकी ये असेसमेंट है, मैं जरा काजी अनवर साहब को भी, थैंक यू सो मच, आपकी ऑब्जर्वेशन रही। काजी अनवर साहब, आप हमें ये बताइएगा कि इसका एक दूसरा नुक्ता नजर भी है, वो ये है कि हो सकता है जो नई डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपने लॉयर्स ये कह रहे हैं और उनके स्पोक्स पर्सन की गुफ्तगू भी मैंने सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो क्वेश्चनिंग हुई है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो तो ये तासर दे रही हो कि हालात मुस्लिम लीग के लिए टफ हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब एविडेंसेस को देखा जाएगा, उनको परखा जाएगा, सो वहाँ पे अदालत को उन एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कोई फैसला करना होता है, और वहाँ मुस्लिम लीग नवाज के हक में फैसला आ सकता है, तो हो सकता है कि कल वहाँ पे एक्विटल भी हो जाए, क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखें जहाँ तक अभी मुझे एक्विटल की बात तो नजर नहीं आती, और न उन डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी ऑफ फॉर्स इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि ये जितने डॉक्यूमेंट अब तक किए गए उस सब रिवर्ट हो जाए। लेकिन ये पॉसिबिलिटी, ऐसे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को भी हम भिजवा देते हैं, और जहां भी ट्रायल होगा वो ट्रायल कोर्ट देखेगी इनकी ऑथेंटिसिटी, इनकी वैलिडिटी कि वैलिड है नहीं है, ये एडमिसिबल है एडमिसिबल नहीं है। तो ये बार बार इजाजत कह चुकी है कि हम आपको मौका देंगे, आप वहां जाके बात करें। और जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है, ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है 1843 की
जी।
और इसमें ये सोचने होगा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम ये जायजा भी लेंगे कि क्या हमारे इख्तियार इस हद तक है कि हम वजीर आजम को इसमें डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि कुछ केसेस में इससे पहले लोग डिस्क्वालीफाई यकीनन हुए, लेकिन वो केसेस थे जिनमें ट्रिब्यूनल ने फाइंडिंग दी थी कि वो क्यों कोई आदमी आने समीन नहीं था या उसकी डिग्री फॉल थी, तो वो ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसमें अभी तक वो फाइंडिंग क्या, यानी खुद GIT ने भी कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दी उन्होंने कहा कि इसको भेजा जाए फॉर ट्रायल, तो सुप्रीम कोर्ट ये समझेगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मवाद मौजूद है जिसपे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की हैसियत से उन्होंने इस अपने मनसब में कोई ऐसी बात नहीं की जो करप्शन या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी में आती हो।
सही सही।
उनके जो चार्ज है वो ये है कि उन्होंने सोच, अब मसला ये है कि क्या ये साबित हो गया है कि वो ओनर है और उनकी बेटी बेनामी ओनर है, अगर ये है कि उन्होंने परचेज किया ये प्रॉपर्टी तब तो वो अनुशन पे आता है कि उन्होंने किस चीज से परचेज किया।
सही।
अगर उनके बच्चों ने परचेज किया
तो तब उन
बच्चों पे आता है। तो ये अभी देखना ही है कि क्या वो मवाद एविडेंस मौजूद है कि वजीर आजम को जो, क्योंकि आप जब वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो वो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट होगी।
Exactly.
और वो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट देने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सफिशियंट एविडेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसाइड कर।
जी बेहद शुक्रिया काजी मोहम्मद अनवर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे। जाहिद गिश्कोरी साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया सेगमेंट के अंदर। सामिन, ये जरा कोर्ट रूम से थोड़ा आंखों देखा हाल प्लस ऑब्जर्वेशन जाहिद गिश्कोरी साहब की, और थोड़े कानूनी पहलू काजी मोहम्मद अनवर साहब से आपने सुने, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अब जरा इसकी सियासी जावियों पर बात करते हैं कि हर तीन सूरतों में सियासी असरात क्या हो सकते हैं। तीन सूरतें यही कि एक तो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच प्राइम मिनिस्टर साहब को नाअहल करार दे सकता है और मजीद इन्वेस्टिगेशंस कॉल कर सकता है। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ओहदे पे रहें लेकिन मजीद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का सामना करें। और तीसरा ये कि उनको बिल्कुल इन्हीं एविडेंस के ऊपर जो ताज़ा तरीन सबमिट किया गया उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें बेकसूर करार दे दिया जाए। हर तीन सूरतों में सियासी असरात क्या हैं, जायजा लेंगे। बाबर अयाज साहब हमारे साथ हैं, मुमताज़ पोलिटिकल एनालिस्ट कॉलमिस्ट हैं, और जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार और चैनल 92 के साथ वाबस्तगी है। बेहद शुक्रिया दोनों हमारे मेहमानों का। इरशाद अहमद आरिफ साहब, पॉलिटिकली अब तक इस केस ने, इस कजिए ने क्या शक्ल इख्तियार की है, मुद्दा अलहान के लिए भी और पिटिशनर्स के लिए भी, और फैसले की सूरत में जो बज़ाहिर समझा जा रहा है कि बहुत करीब हो सकता है, क्या असरात आप देखते हैं इनके लिए?
देखिए, फैसला तो अगर कल ना आया तो लगता है कि पीर को शायद आ जाएगा, अगर महफूज ना हुआ तो शार्ट आर्डर आ सकता है। तीन सूरतें जो आपने बयान की हैं, आखिरी दो सूरतों में तो मियां साहब को फायदा होगा
जी।
अगर उनको ब्री कर दिया जाता है तब भी वो फायदे में होंगे, अगर उनको बरकरार रखा जाता है वजारत उज़्मा पर और केसेस साहब कोर्ट को या किसी अदालत को ट्रायल कोर्ट को भेजे जाते हैं तो पाकिस्तान में तस्वर यह है, और ये तस्वर मजीद मजबूत होगा कि वजीर आजम को कोई हिला नहीं सकता, और खासतौर पर वो वजीर आजम जो पंजाब से ताल्लुक रखता हो और उसका नाम यह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो। क्योंकि केसेस नैब की एक तारीख है, हमारी लोअर कोर्ट की भी एक तारीख है, जिस वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी जीआईटी के बाद भी सजा नहीं दे पाती, वो किसी और अदालत से तवक्को नहीं की जा सकती या लोग तवक्को को मसूम नहीं करते कि वो उनको सजा देगी उन जराइम पर जिसका तज़किरा मुसलसल हो रहा है, उसमें गलत बयानी है, जालसाजी है, लूट मार है, मनी लॉन्ड्रिंग है। हाँ, अगर वो नाअहल करार पाते हैं तो ये बहुत बड़ा धचका होगा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके खानदान के लिए और मुस्लिम लीग के लिए।
सही।
क्योंकि तासर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर इकदार से अलग हो गए, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया 5 साल के लिए, तो फिर मुस्लिम लीग को संभालना मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा कि मुस्लिम लीग एक तो मजबूत जमात के तौर पर मियां साहब ने कभी उसको बनाना ही नहीं चाहा, मुनज्जम करना ही नहीं चाहा, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग अमलन सीन से गायब है। मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों का एक ग्रुप है जो इकदार में भी है और जो मीडिया के सामने भी आता है। किसी को याद नहीं होगा कि मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी जनरल इस वक्त कौन है, नायब सदर कौन है, बाकी अहदेदार कौन है। सिर्फ लोगों को ये पता है कि मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब की और इसका नाम मुस्लिम लीग नून है।
सही।
तो उसके बाद ऐसी सूरत में अगर मियां साहब इकदार से अलग होते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि आसानी से मुस्लिम लीग नई हुकूमत बना सकेगी, मुस्लिम लीग की वजीर आजम बन पाएगा। अगर बन भी गया तो उसका हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान की शक्ल में एक ऐसी अपोजिशन मौजूद है जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में भी उसकी अहमियत है और पार्लियामेंट के अंदर भी वो शोर शराबा करके।
इरशाद अहमद आरिफ साहब ये बताइएगा, हम अगर उसी शोर शराबे की तरफ आए, वो पहले भी इस्तीफे के मुतालबे वो कामयाब नहीं हो सके, बिलफर्ज अगर कल मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में रहते हैं और इमरान खान हड़ताल स्ट्राइक्स और एहतजाज की कॉल देते हैं, इस दबाव के बावजूद ये कैसे तसव्वुर कर लिया जाए कि वो उसको कबूल करेंगे और मुस्ताफी हो जाएंगे?
नहीं, मैं तो नहीं समझता कि वो मुस्ताफी होंगे।
सही।
ये बहुत बड़ी उनका नाअहल ना होना بظاہر میاں نواز شریف صاحب کی جیت اور کامیابی تصور کی جائے گی تو پھر جو استعفیٰ کا مطالبہ ہوگا اس میں کوئی جان نہیں ہوگی, کیونکہ جب اتنے بڑے الزامات لگ رہے تھے اور ایک جسٹیفیکیشن نظر آتی تھی کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ان کا مستعفی ہونا ضروری ہے, جب وہ مستعفی نہیں ہوا یا
اپوزیشن, لیکن معاملہ تو سر ابھی بھی تحقیقات کے لیے جائے گا نا,
پھر کیسے ہوگا؟
معاملہ تو سٹل تحقیقات کے لیے جائے گا, جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, نیب کی بات کرتے ہیں تو سٹل تحقیقات ہو رہی ہے ان کے خلاف,
چلتی رہے ہیں, لیکن پھر استعفے کے لیے ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا, میری ناقص رائے یہ ہے کہ پھر ان پر دباؤ ختم ہو جائے گا اور وہ وینر کے طور پر سامنے آئیں گے, اور کورٹ بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوگی یا کوئی اور ٹرائل کورٹ ہوگی وہ بھی کوئی بہت بڑا فیصلہ کر پائے, میرے نزدیک ایسا ممکن نظر نہیں آتا.
جی بابر ریاض صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ اپنا انالیسس دیجیے گا, پولیٹیکل اس کے کہنا چاہیے کہ اثرات کیا منعقد ہو رہے ہیں, کیا ریفلیکٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اوور آل پورے سیاسی منظرنامے پہ, اور آگے چیلنجز گینز یا مشکلات کیا ہیں حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی؟
دیکھیے, گین تو ایک یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کو بھی احتساب کے لیے اپنے طور پہ جواب دینا پڑ رہا ہے, غلط یا صحیح جو بھی طریقہ کار اپنایا گیا, تو یہ تو ایک گین ہے جس کو دیکھا جائے ایک جمہوری عمل کا, کہ اس کے تحت ان کو جواب دینے کی ضرورت پیش آئی,
صحیح,
ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ بھی نہ ہوتا. دوسری طرف یہ ہے کہ بنیادی طور پر جیسے صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس سے تو زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ, اور جو کہ قانونی طور پر صحیح بھی ہے, کہ یہ ٹرائل کورٹ کے سامنے فیصلہ جائے گا,
صحیح,
کیونکہ یہ جو پہلے تین ججز نے ججمنٹ دی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہم طے کریں گے کہ ریفرنس کے طور پہ پیش کریں یا چیف جسٹس کو کہیں کہ کوئی اسپیشل بینچ بنائے, یہ دو باتیں انہوں نے کہی تھی اس کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب فیصلہ ہوگا, ابھی تو جو ہے جو ان کے بچوں کے وکیل ہیں راجہ اکرم صاحب, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اور وقت چاہیے کچھ اور چیزیں پیش کرنے کا, پھر نئے پیپر بھی داخل کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ اتنی جلدی نہیں آنے والا, اور اگر آئے گا بھی تو یہ زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا.
صحیح, ٹرائل کورٹ میں جانے کی صورت میں پرائم منسٹر صاحب اپنے آفس میں رہیں گے, رائٹ؟
بالکل بالکل, کیونکہ اس پہ تو پھر جو ہے, اور اصل میں دیکھا جائے تو پہلے ہی اس کو جب یہ کیس عمران خان صاحب نے دائر کیا تھا تو وہ 1084(3) کے تحت سپریم کورٹ نے لے لیا, مگر لینا نہیں چاہیے تھا, وہ بنیادی طور پر جو ہے چونکہ حق یہ بنتا ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کا کیس ٹرائل ہو, اور سپریم کورٹ تو لاسٹ کورٹ آف ریزورٹ ہوتی ہے نا, جہاں اگر نیچے سے کنوکٹ ہوتا ہے یا مری ہوتا ہے واٹ ایور, دونوں پارٹیاں پھر اپیل کے طور پہ وہاں جائیں.
صحیح.
اب اگر آپ اوپر سے کیس شروع کر دیں گے تو پھر اس کا ایک بنیادی حق جو ہے,
صحیح,
جو آرٹیکل 10A میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ کہتا ہے, وہ ان کو نہیں ملتا. یہ اس بات سے قطع نظر کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط پیسہ بنایا یا نہیں بنایا, وہ ایک الگ کہانی ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیس تو دراصل دیکھا جائے تو ڈن فلیٹ کا ہے, اس میں پرائم منسٹر کا نام تو آتا ہی نہیں نا.
صحیح.
وہ تو ان کے بچوں کے نام پہ ہیں کیسز, تو بچے ثابت کریں انہوں نے غلطی کی ہے کہ انہوں نے تقریریں کر کر کے اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈال لیا, جب اسمبلی میں تقریر کی اور پھر ایک ٹی وی پہ آ کے تقریر کی کہ ہم بتائیں گے کیا, انہیں خاموش رہنا چاہیے تھا, انہوں نے اپنے آپ کو کہنا چاہیے تھا بھائی میرے بچے باہر رہتے ہیں,
صحیح,
آپ ان سے پوچھئے, اور جب ان سے پوچھتے تو وہ کہتے جی ہمارے دادا مر گئے.
صحیح. اچھا سر, میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کرنے لگوں, آخری سوال آپ سے بھی اور شاہد احمد عارف صاحب سے بھی, اگر اسی طرح کی گم گو کی کیفیت میں, یعنی مقدمہ چل رہا ہے, عمران خان الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو صاف ہو گئے ہیں, عدالت ہمیں کنوکٹ نہیں کر سکی ہے, ان حالات میں الیکشنز میں جاتی ہیں دونوں پارٹیاں, سو پینڈولم جو ہے وہ پبلک اوپینین کا وہ کدھر جا سکتا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کوشش پوری یہ ہے مسلم لیگ نون کی کہ اس کو کسی طرح بھی مارچ 18 تک کھینچا جائے جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے, اور اس میں اگر ہو جاتے ہیں اور کھینچ چکے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ان کی اکثریت آ جائے گی سینٹ میں ایٹ لیسٹ پہلے سے, کیونکہ پنجاب کی سیٹ کی وجہ سے ان کو اکثریت مل جائے گی. اس کے بعد یہ الیکشن اناؤنس کر دیں گے ویسے بھی, اور پھر اس الیکشن جو اناؤنس ہوں گے اس میں پھر آگے جا کے بات بنے گی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا فرق آنے والا ہے اگلے نتائج الیکشن کے نتائج کے اندر,
یعنی کوئی زیادہ یہ مقدمہ پہ امپیکٹ نہیں کرتا. ارشاد احمد عارف صاحب, آپ کا نقطہ نظر.
دیکھیے اگر تو یہ الیکشن ہوتے ہیں ارلی الیکشن تو اس کا فائدہ تو بہرحال عمران خان کو پہنچے گا, کیونکہ یہ تصور کیا جائے گا کہ عمران خان نے حکومت کو میاں نواز شریف صاحب کو کتے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, اور جانے والے کے حق میں یہ بات پاکستان جیسے معاشرے میں ہوتی ہے کہ یہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا, اس کو کوئی آنے نہیں دے گا اور اس کے آنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اگر پہلے حکومت قبل وقت تڑوا لی ہے تو آئندہ بھی یہی کرے گا, تو پھر اس کا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا. لیکن اگر یہ مدت پوری ہوتی ہے تو پھر یہ 2018 میں جب الیکشن ہوں گے اس وقت کی فضا پر منحصر ہے کہ وہ کمپین جو چلتی ہے, فضا جو بنتی ہے الیکشن کی وہ کیسی ہے. کیونکہ میں اس بات سے بالکل قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا, یہ جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے ترقیاتی کام اور یہ منصوبے فلاں. دیکھیے 1997 سے پہلے پاکستان میں 93 کے دوران پاکستان میں بجلی کا بہت بڑا بحران تھا, جب محترمہ بینظیر بھٹو نے 93 اور 96 کے درمیان ختم کر دیا تھا تھرمل پاور پروجیکٹ لگا کے, لیکن وہ 97 کا الیکشن ہار گئی تھی. وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ان کے کوئی کام نہیں آیا تھا. 2008 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں بہت ترقیاتی کام کیے تھے, اور وہ ویزیبل کام تھے, وہ صرف لاہور کی حد تک محدود نہیں رہے, دیہاتوں میں اور جنوبی پنجاب میں اور دوسری جگہوں پہ 1122 تو اب بھی ہمیں نظر آتی ہے, ہسپتالوں کے اسکولوں کے حوالے سے ان کا کام بہت زیادہ تھا. لیکن الیکشن میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے کہ الیکشن میں سیاسی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کمپین کا حصہ بنتے ہیں. مشرف کا نام ہی اس وقت اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اسی کی وجہ سے صرف پنجاب میں نہیں اپنی سیٹ بھی وہ رہیں گے آسان والی ہار کے. تو اس وقت کیا فضا ہوتی ہے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اگر یہ 18 تک لے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب اگلا الیکشن بھی جیت سکتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پنجاب میں 2-4 کام کیے ہیں اور یہ بنا دی ہے, میٹرو بنا دی ہے, اور جیتا جا سکتا. اس وقت کی فضا جو بھی ہوگی, جو بھی لیڈر کمپین اپنے حق میں کامیاب کر پائے گا
بے حد شکریہ آپ کا ارشاد احمد عارف صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ نے ہمیں جوائن کیا. باب ریاض صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے ایک انٹرویو. سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب سینئر قانون دان ہیں, سیاست دان ہیں اور وکالت بھی کرتے رہے ہیں, آج کل غالباً ایکٹیو پریکٹس کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ان سے ہر دو حوالوں سے بات کی ہے, آئیے سنتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا ہے. سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. ایک سینئر قانون دان کی حیثیت سے آپ کے سامنے کیا تصویر بن رہی ہے اس مقدمے کی اس مرحلے کے دوران؟
ایسے اندازہ تھا پہلے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہی پر بحث ہوگی, لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پر اتنی تنقید ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے یقینی طور پر زیر نظر رکھتے ہوئے اگر کسی نے اور کوئی ڈاکومنٹس کو شہادت پیش کرنی ہے تو وہ اب سپریم کورٹ میں بھی پیش کرنے کی انہوں نے اجازت دے دی ہے.
صحیح.
معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیو پروسیس کو پوری انتہا تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی یہ شکایت نہ رہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں, جو چیزیں ہم جے آئی ٹی میں ان کی یعنی جے آئی ٹی کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں دے سکے,
جی جی,
وہ اب ہم آپ کے سامنے بھی پیش کرنے سے معذور ہو گئے, آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا.
صحیح.
اس لیے غالب تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاملہ اور طویل ہوگا اور ان چیزوں پر بھی بحث ہوگی. آج کچھ ایک اور ڈاکومنٹ شاید جس کے اوپر یہ بھی اعتراضات ہو گئے ہیں کہ وہ جعلی ہیں.
جی ہاں,
یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ایک نئی شاخ نکل آئی ہے جس کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ اس پر مقدمہ بھی چل سکتا ہے, اس پر مقدمہ بھی کیا جانا چاہیے,
جی جی,
اور قانون اس کو اپنے گرفت میں لے گا. تو معلوم ہوتا ہے, یہ دکھائی دے رہا ہے کبھی الجھاؤ بھی ہے اور کوشش جج صاحب کر رہے ہیں کہ سلجھاؤ پیدا ہو جائے. تو یہ تمام شہادتوں کی باتیں ہیں جس سے مقدمہ یقین طور پر توارت پکڑے گا.
تو ابھی سر یہ جو شہادتیں, جی جی, ابھی جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں یہ کتنی کہنا چاہیے کہ جو مدعا علیہان ہے شریف فیملی ہے اس کی طرف سے یہ حتمی ہو سکتی ہیں, کیونکہ آج ایک آبزرویشن یہ بھی دی گئی کہ جب بھی ہم کوئی نئے سوال کرتے ہیں نئے دستاویزات آ جاتی ہیں جب بھی کسی فیصلے پہ پہنچنے لگتے ہیں.
یعنی انہوں نے خود ہی تو دروازہ کھولا ہے, اور اب ذرا اس کو میرا خیال ہے کہ اس دروازہ کھولنے سے کچھ پریشان بھی ہو گئے ہیں, لیکن آپ بند کر سکیں گے یا نہیں بند کر سکیں گے, کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے انہیں کہ ہمارے اس فیصلے کو اگر ان کے حق میں نہ گیا میاں صاحبان کے تو وہ تسلیم نہیں کریں گے, اور زیادہ وہ اس کو تنقید کریں گے ہمیں پورا موقع نہیں دیا گیا. تو وہ شش و پنج میں ہے کہ اب اسے روکا کیسے جائے. میرا خیال ہے کوئی دو چار دن پانچ دن مقرر کر دیں گے, اس کے عرصے میں کوئی ڈاکومنٹ دینا تو دے دیں, اس کے بعد ہم کوئی ڈاکومنٹ نہیں لیں گے.
سو ان ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن عدالت اپنے ذرائع سے کرائے گی, یہ ظاہر ہے جو ریاست کے ادارے ہیں وہی کریں گے, اور اس کے لیے بھی کوئی ایک ٹائم فریم جو ہے وہ مقرر ہو سکتا ہے.
میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اب وہ اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے,
صحیح,
وہ ڈاکومنٹس کو بازی و نظر میں دیکھ کر خود ہی فیصلہ کرنے کو مصلحت سمجھیں گے.
بادی و نظر میں انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن ایسے ڈاکومنٹس جن کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ جو مخالف فریق ہیں وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ جعلی ہیں, وہ درست نہیں ہیں, تو اس کے باوجود کیا عدالت اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے؟
جب یہ انہوں نے کہا کہ جعلی ہے تو اگر اسے بادی نظر میں جعلی سمجھا تو اس پر فیصلہ نہیں کریں گے. اگر ان کو اپنے طور پر دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ جعلی نہیں دکھائی دیتے, کیونکہ جعل سازی تو کاغذ پہ ہوتی ہے نا,
صحیح,
اگر وہ نہیں دکھائی دیتے ان کو تو ممکن ہے کہ وہ اسی کو اپنی بنیاد بنا لے فیصلہ کرنے کی. یہ سلسلہ ہوتا ہے ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے بھی,
صحیح,
کہ کئی دفعہ عدالتیں خود بھی دیکھتی ہیں کسی کے ہینڈ رائٹنگ کی شناخت میں اس کے کسی مصدقہ دستخط کے مقابلہ کر کے کہ واقعی دستخط اسی کے ہیں یا نہیں, لازم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے پاس بھیجیں, وہ خود بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. مجھے ویسے ایک معہوم سا شک ہے کہ اب شاید وہ اس صورت کو بھی دیکھیں جعلی دستاویز کے سلسلے میں.
کچھ کمپنسیشن دیکھتے ہیں آپ پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کے لیے, کچھ ہو سکتی ہے اس نئی موو سے؟
مجھے یہی دکھائی دیتا ہے کہ جج صاحبان کا رجحان یہ ہے کہ ہم انہیں ڈسکوالیفائی تو نہ کریں,
صحیح,
یہ تو ان کو ایک لحاظ سے تحفہ مل جائے گا. میں تکرار کہہ رہا ہوں کہ بادی و نظر میں اس وقت یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جانا چاہیے,
صحیح,
اور وہاں سارے معاملات کو پھر باقاعدہ جس طرح شہادت لی جاتی ہے وہاں جا کر پھر یہ سارے معاملات کو دیکھا جائے اور عدلیہ اس کا دوبارہ فیصلہ کرے, کیونکہ سپریم کورٹ وہ جگہ نہیں ہے جہاں جرا کرنے کے بعد فیصلہ کیا جا سکے.
سو جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائے گا تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے اوپر کیا اخلاقی دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے کہ وہ مستعفی ہوں, کیونکہ اب تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں معاملہ ہے اور بظاہر جن اداروں نے تحقیقات کرنی ہے وہ سارے کے سارے انتظام
جیسے ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ سے نکل کر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جانب آئے گا اس کے بعد یہ معاملہ سڑکوں پر آ جائے گا.
سو اس میں ابھی کافی یہ کہنا چاہیے اس میں طوالت یہ مقدمہ اختیار کر سکتا ہے, فوری حتمی فیصلہ نہیں آ سکتا ہے اس کے اوپر.
سر اسی وجہ سے میں نے عرض کی کہ اب عوام کی برداشت اور ان اپوزیشن لیڈروں کی برداشت بہت کم رہ جائے گی اور یہ معاملہ عدالتوں سے نکل کر یقینی طور پر سڑکوں پر آ جائے گا.
بہت شکریہ جناب ایس ایم ظفر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہم سے بات کی.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جا رہے ہیں, میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں جمیرل گل, مسٹر پیٹر ہینلے ہمارے انجینئر ہیں. ہم نے تفصیلی بات کی پینامہ اور اہم مرحلے میں داخل ہونے والے مے فیئر منی ٹریل کے بارے میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر, اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر, پاکستان کے خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں حقانی نیٹورک کی مبینہ موجودگی, اس کا تذکرہ امریکہ کی انڈیکس رپورٹ 2016 ٹیررزم رپورٹ اس میں کیا گیا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کی فوج نے بلا شبہ اچھی کاروائیاں کی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے حالیہ آپریشنز کے اندر ان طالبان کو ہدف بنایا جو پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں, لیکن حقانی نیٹورک جو افغانستان کو مطلوب ہے اور افغانستان کے اندر کاروائیاں کرتا ہے, اس کو ان کاروائیوں کا ہدف نہیں بنایا گیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی باضابطہ طور پہ کیٹیگوریکلی تنقید کی اور کہا یہ ہے کہ دہشت گردوں میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی جاتی. پہلے انالیسز ساؤنڈ بائٹ لیتے ہیں نفیس زکریا صاحب, سپوکس مین پاکستان دفتر خارجہ, اور پھر انالیسز کے لیے جناب جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ممتاز دفاعی تجزیہ کار, اور میر ویس افغان پاکستان افغانستان افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ افغان نیوز ایجنسی خبر عال کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سنتے ہیں نفیس زکریا کیا کہتے ہیں.
And we do not discriminate against any terrorist. Okay. We take action against all terrorists. And we have said this thing that because of our counter-terrorism drive, most of the terrorists have fled to Afghanistan.
جی, ہماری ان کاروائیوں کی وجہ سے بہت سارے جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کی طرف وہ اپنا رخ کر گئے ہیں, لیکن یہ کہ بلا امتیاز ایکشنز ہو رہے ہیں. میر ویز افغان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اس امریکہ کی جو محکمہ خارجہ کی رپورٹ ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے حقانی نیٹورک کا, کتنا دباؤ اس سے پاکستان پہ بڑھتا ہے, یا پاکستان جو روایتی انداز میں جو اس کی تردید آ جائے گی وہ کتنی کافی ہے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے؟
میرے خیال سے ان چیزوں سے کی وجہ سے پاکستان پہ تو فریشر یا دباؤ آ سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لے تو پاکستان اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے. پاکستان کا جو اپنا ڈر ہے وہ ابھی تک بجا ہے, اور اسی ڈر کی وجہ سے جو پاکستان کو ہوا ہے یا پاکستان کو ہے, ان کو ابھی تک امریکہ کی طرف سے مثبت جواب سامنے نہیں آیا ہوا ہے. اس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے, جو اندرونی پاکستان کے کچھ مسئلے مسائل ہے, جو افغانستان کے ساتھ ان کی مسئلے چل رہا ہے, تو ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے سے دباؤ آ سکتا ہے, لیکن اتنی ہی نہیں جتنی اس فیصلے سے افغان حکام خوش ہے یا جتنی اس فیصلے سے جو باقی لوگ یوں کر رہا ہے کہ اس میں ہم وہ زیادہ ہے.
اچھا, جی جی, اب جاری رکھیے گا.
جی, تو یہی وجہ ہے جو لوگ یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان پہ زیادہ دباؤ پڑ سکے, لیکن نہیں, پاکستان پہ دباؤ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پاکستان میں اب گرفتاریاں بھی جاری ہے اور گرفتاریاں بھی وہاں پہ ہو چکی ہے. پاکستان تو کوشش یوں کر رہا ہے کہ اپنی آپ کو اس مسئلے سے چھڑوا دے, اور اسی کوشش میں دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو افغان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اپنی لابنگ میں مصروف ہے. جو ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اپنی انہوں نے اچیومنٹ کیا ہوا ہے. تو جہاں تک حقانی نیٹورک کی بات ہے, پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہوا ہے کہ وہ حقانی نیٹورک کے خلاف آپریشن کر رہا ہے, لیکن سامنے کچھ نہیں آیا ہے. یہ صرف باتوں تک محدود ہے, کوئی اس طرح بات سامنے نہیں آیا ہوا ہے کہ اس سے افغان گورنمنٹ کو تسلی ہو یا امریکنز کو تسلی ہو یا انڈینز کو تسلی ہو کہ ہاں انہوں نے یہ کم سے کم یہ اقدام اٹھایا ہوا ہے.
صحیح جی. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ میڈیا رپورٹس میں تذکرہ رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر یا کوئٹہ شورا جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں جو سب سے بڑا مطالبہ بھی ہے افغانستان کا, کہ اس کے نام سے کچھ لوگ کوئٹہ میں گرفتار کیے گئے ہیں. سو کیا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ آپریشن جو ہے وہ ملک میں جہاں جہاں پہ بھی مطلوب لوگ ہیں, پاکستان کی فوج یا پاکستان کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے ادارے وہ ان کے پیچھے ہیں؟
دیکھیں, ملک کی پاکستان میں آپریشنز تو ہو رہا ہے. امریکن رپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پہ آپریشنز ٹی ٹی پی کے خلاف ہوا ہے, وہی گڈ طالبان اور بد طالبان کی بات ہو رہا ہے. انہوں نے پاکستان نے ابھی تک بدقسمتی سے یہی راستہ اپنایا ہوا ہے کہ وہی طالبان یا وہی دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے انہیں بد میں حساب کرتے ہیں, وہ جو باہر کرتے ہیں انہیں گڈ طالبان میں حساب کرتے ہیں. آج تک ٹوڈے تک یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں چندے جمع ہو رہا ہے, وہاں پہ بل بورڈ بنا ہوا ہے. آپ لوگوں کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی ہے. تو اسی کے ساتھ پاکستانی آپریشن کیا ہوا ہے, کوئٹہ میں آپریشن جاری ہے, اور اس آپریشن میں زیادہ تر عام لوگ متاثر ہو چکی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے طالبان کو پکڑا ہوا ہے یا شورا کے خلاف جو آپریشن ہے وہ کیا ہوا ہے, اس طرح کچھ سامنے نہیں آیا ہے. ابھی تک جو انہوں نے پکڑا ہے یہ سب کی سب عام لوگ ہیں. اب عام لوگوں کو اگر وہ طالبان کے نام پہ بھیجنا چاہتے ہیں یا طالبان کے نام پہ دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گرفتار کی ہوئی, تو میرے خیال سے اس طرح چیزوں سے اور بھی نفرت بڑھ جائے گا, اور ان لوگوں ان ملکوں کے درمیان جیسے کہ افغانستان اور پاکستان ان کے درمیان یہ الزامات کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اب پاکستان کو چاہیے کہ کم از کم اسی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, امریکنز کے لیے یا جو افغان گورنمنٹ کہہ رہا ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر لے. ابھی تک تو کوئی اس طرح بات سامنے نہیں آیا ہوا. ہاں یہ پاکستان میں کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں, وہ واپس رہا بھی ہو چکی ہے. تو وہ جو طالبان تھے افغان گورنمنٹ میں یہ بات سامنے آ چکی ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہی طالب جو نہیں لڑتے جو افغان گورنمنٹ کے ساتھ پیس کرنے صلح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو پاکستان جو اسی کو گرفتار کرتے ہیں, اور اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں, اور جب جو لڑتے ہیں تو وہ گرفتار نہیں کرتے.
یہ افغانستان کا ورژن ہے. ہم پاکستان کے ورژن کے لیے طلعت مسعود صاحب کو ہمارے ساتھ ہونا تھا لیکن ابھی تک کسی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ رابطے میں نہیں آ رہے. ظفر جسپال صاحب تجزیہ کار ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ بھی ہیں, ان سے بات کی. وائس آف امریکہ نے چند سیکنڈ کی ان کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان سٹل ایک ریجن میں کافی اسٹرانگ ایکٹر ہے اور امریکن پالیسی کے لیے سوٹیبل ہے, مگر ہمارے لیے امریکہ زیادہ سوٹیبل ہے. تو لہٰذا پاکستان کو ان کو کلیئر تو کرنا ہوگا کیونکہ ہماری پرانی اسٹریٹجیز تو فیل ہو گئی ہیں ان کو کنوینس کرنے میں. تو ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو کس طریقے سے ہم انگیج بھی رکھیں اور کنسٹرکٹیولی انگیج رکھیں.
جی ظفر جسپال صاحب تھے. میر بھائی صاحب, اب اس سے دوسرا ایک اور معاملہ ہے, اسی سیگمنٹ کا ہمارا وہ بھی حصہ تھا جس میں پاکستان نے ایک خیبر فور کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے ڈیورن لائن کے نزدیک, اور افغانستان کے تحفظات یہ ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے, اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جو کنسرنز ہیں یا یہ جو احتجاج ہے افغانستان کا یہ بلا جواز ہے, اور پاکستان کی فوج یہ کہتی ہے کہ در حقیقت ہماری جو کوشش ہے کہ اس پورے ایریے کو دہشت گردوں سے صاف کریں, اس ریفرنس میں دونوں اطراف کا جو تعاون ہے وہ اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو سکتا ہے. ذرا اس خیبر آپریشن فور پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا, انڈیپینڈنٹ انالیسس آپ کا کیا بنتا ہے؟ بظاہر ایک ایسا علاقہ جو آمد و رفت میں کہنا چاہیے کہ بہت اوپن ہے اور یہیں سے پھر وہ مسائل بھی جنم لیتے ہیں, سو خیبر فور آپریشن کیوں کر آپ کے خیال میں درست نہیں ہے یہ افغانستان کے نقطۂ نظر سے؟
دیکھیں افغانستان کا اعتراض اس بات پہ کبھی نہیں ہے کہ پاکستان کیوں آپریشن کر رہا ہے, اعتراض اس بات پہ ہے کہ پاکستان جو آپریشن کر رہا ہے وہ کوارڈینیشن جو ان کی فیصلہ ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان, وہی کوارڈینیشن دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے. پاکستان نے آپریشن شروع کر کے اس طرف سے افغان فورسز جو ہے وہ مختلف لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہے, تو ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ جا کر بارڈر کو بند کر سکے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, افغان گورنمنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جو پاکستان میں بڑی دہشت گرد پکڑا ہوا ہے, جو بڑی دہشت گرد وہاں پہ ہلاک ہوئی ہے یا طالبان کی جو لیڈرز ہلاک ہوئی ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ بھی برآمد ہو چکے ہیں, تو ان لوگوں کے پاس تو دستاویز ہے آنے جانے کے لیے. اور جو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر عام وہاں پہ کچھ راستے بنے ہوئے جو ان سے لوگ جاتے ہیں, میرے پاس بھی انفارمیشن ہے, آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ لوگوں کا اتنی بڑی بارڈر پہ منع کرنا آسان سی بات نہیں ہے. اگر پاکستان آپریشن کرتا ہے تو دہشت گرد یہاں سے بھاگ کر کے افغانستان کی میں جمع ہوتے ہیں. افغان گورنمنٹ یہی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ بارڈر کو سیل کر کے, یعنی وہی علاقے کو جہاں پہ یہ لوگ آپریشن کرتے دہشت گردوں کو محاصرہ کر کے ان کے خلاف آپریشن کر لے یا یہاں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لے کہ ہاں ہم لوگ خیبر درے میں فرض کر کے آپریشن کرتے تو آپ لوگ بھی اسی طرف سے آ جائے, اگر لوگ یہاں سے بھاگتے تو آپ لوگ پکڑ لیجیے. اس طرح بات نہیں ہوئے. جو سب سے بڑی اعتراض ہے وہ اس نقطے پہ افغان گورنمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے. ہاں, اس سے پہلے پاکستانی حکام نے افغان گورنمنٹ کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ جب نیکسٹ آپریشن ہوتے ہیں تو اس میں جو بارڈر کے قریب ہوگا یا ڈیورن لینڈ پہ ہوگا تو اس پہ ضرور کوارڈینیشن ہونا چاہیے. یہ کوارڈینیشن نہیں ہوا ہے.
صحیح, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریری طور پہ, پاکستان کی فوج کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تحریری طور پہ اس پہ آگاہ کر دیا تھا دو مرتبہ.
تو اب جب آگاہ کیا ہوا تھا تو پھر بات وہی ہے, تو آپریشن کرنی تھی تو آگاہ ہوئی ہے افغان گورنمنٹ. افغان گورنمنٹ نے جب پچھلی مرتبہ پاکستانی حکام گئے ہوئے تھے وہاں پہ جو آرمی کے لوگ گئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جب آپریشن ہو رہا ہے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب افغان فورسز ایک جگہ میں مصروف ہے, اگر پاکستان خلوص دل سے آپریشن کرتے تو ان لوگوں کی اپنی طرف سے ڈیورن لائن کو بند کر لے اسی علاقے میں, تو ان کے خلاف آپریشن کر لے تاکہ انہیں بھاگنے کا موقع نہ مل سکے. لیکن اگر بھاگنے کا موقع دہشت گردوں کو ملتے تو وہ واپس افغانستان میں انٹر ہو رہا ہے اور افغانستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, جیسے کہ ان کی کئی مثالیں موجود ہیں اور اس سے پہلے ہو چکی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے سے انہوں نے بتایا ہوا تھا, لیکن آپریشن سٹارٹ ہونے کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے کہ ہاں آج نہیں کل ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے, کل نہیں پرسوں ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے, تاکہ اس طرف سے بھی تیاری ہو جائے, اس چیز پہ افغان گورنمنٹ کا اعتراض ہے جو ابھی تک وہ لوگ اپنی بات پہ قائم ہے.
جی, بہت شکریہ آپ کا میر ویز افغان, آپ نے ہمیں جوائن کیا لندن سے, آپ ہمارے ساتھ رہے, دونوں ایشوز پہ آپ نے ہم سے بات کی. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جا رہے ہیں, میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ انجم ایرل گل اور مسٹر پیٹر ہینلے, وہ ہمارے انجینئر ہیں. بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کے اوپر, اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گے میجر جنرل دیپانکر بینرجی, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز نئی دلی سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. جنرل طلعت مسعود باوجو ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا تو ہم ان کا ورژن نہیں لا سکیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم جنرل بینرجی سے بات کریں چند سیکنڈ, ایک بہت مختصر رپورٹ آپ سنیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایشو کیا ہے پاکستان, بھارت اور چین کے درمیان ڈوکلام سرحد کے اوپر.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ چین جہاں ڈوکلام علاقے میں موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہیں بھارت چین کے خلاف اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے اور وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چین تین ملکوں کی مشترکہ سرحد کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرتا ہے تو اس سے ہماری سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اس سکم کے نزدیک ڈوکلام علاقے میں دونوں ملکوں کے مابین ایک ماہ سے بھی زائد عرصے سے جاری سرحدی تنازعہ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں بیان دے رہی تھیں. وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین سفارتی ذرائع رکے نہیں ہیں اور نہ ہی سفارتی روابط منقطع ہوئے ہیں. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اگلے ہفتے چین میں ہونے والے برکس اجلاس میں شرکت کریں گے. خیال ہے کہ مذاکرات کے لیے چین کی شرط یہ ہے کہ بھارت پہلے اپنے جوان واپس بلائے. اسی درمیان بھارت کے سابق وزیر دفاع ملائم سنگھ یادو نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ چین سے بھارت کو سنگین خطرات لاحق ہیں. ان کے الفاظ میں, وہ بھارت پر حملہ کرنے کے لیے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا دشمن چین ہے पाकिस्तान नहीं। उधर गुज़श्ता दिनों मुंबई में कौंसुलेट जनरल की हैसियत से तैनात चीन के एक साबिक सिफारतकार लियू युफा ने धमकी दी है कि मतनाज़ा डोकलाम इलाके में तैनात भारतीय जवान वापस हो जाएं, वरना उनके अल्फाज में वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। लियू युफा चीन के एक अंग्रेजी चैनल CGTN से बात कर रहे थे, जबकि चीन के सरकारी मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि भारत में उभरती हिंदू कौम परस्ती ने भारत की चाइना पॉलिसी को अगवा कर लिया है, ये सूरत हाल भारत को जंग के दहाने पर पहुंचा सकती है। वाज़ह है कि गुज़श्ता माह डोकलाम इलाके में चीनी अफवाज के जरिए सड़क की तामीर पर भारत ने एतराज़ किया और वहाँ अपने जवान तैनात कर दिए, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की अफवाज आमने सामने आ गई हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी सामिन, सुहेल अंजुम की आपने तफसीली रिपोर्ट सुनी। जनरल दीपांकर बैनर्जी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान से हमारा रब्ता हो गया जनाब जनरल तलत मसूद साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब याद शुक्रिया आपका भी। दीपांकर बैनर्जी साहब, ये बताइए कि हमने 2-3 हफ्ते पहले भी इस पर बात की कि डोकलाम के इलाके में काफ़ी कशीदगी बढ़ रही है और अब बात जंग के इम्कानात या उसकी धमकियों तक पहुँच गई है, कितना खतरा आप महसूस करते हैं बाहसियत एक दिफाई तजियाकार, ये मामला दो बड़ी ताकतों को कहाँ तक किसी तनाज़े का हिस्सा बना सकता है?
देखिए, ये अभी डोकला में जो इंसिडेंट चल रहा है ये तकरीबन एक महीने तक चल रहा है।
सही।
इसके कारण ये है कि ये एक जगह है जहाँ की चीन, भारत और भूटान का बॉर्डर एक साथ मिल जाता है। डोकला पोस्ट है, इसके पास ही जगह है सिक्किम में, खास करके भारत चीन के साथ कोई इलाका का कोई मतभेद नहीं है।
सही।
छोटा सा इलाका है, एक तकरीबन 1-2 किलोमीटर, तो इसके लिए एक टेंशन बना हुआ है। आपको ये भी समझना चाहिए कि ऐसे एक,
लेकिन इस इलाके की इतनी अहमियत, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्यों है कि चीन वहाँ पे सड़क तामीर करता है, भारत बकायदा अपनी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे खड़ी कर देता है, उसकी वजह क्या है?
इलाका सेंसिटिव है इस कारण से कि वहाँ ये जो सिलीगुड़ी के पास जो कॉरिडोर है उसका नजदीक आ जाता है, और भारत और भूटान का बाउंड्री भी इसी मुताबिक डोकला के पास ही मिलता है, तो इसीलिए इसका एक महत्वपूर्ण बात तो है, वो तो मानना पड़ेगा। बट इसमें कोई पहले भी कुछ इस मुताबिक कार्रवाई हुआ है, कोई खास टेंशन नहीं हुआ है। इस दफा भी आपको याद रहना चाहिए, जो कि एक महीने तक इस मुताबिक चल रहा है दोनों फौज के बीच में, और भूटान आर्मी के साथ भी, चीन आर्मी के साथ काफी मुक्का मुक्का चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, रेसलिंग वगैरह चल रहा है। एक भी हथियार नहीं है उनके पास, एक भी गोली फायर नहीं हुआ है। एक टेंशन सा है, पर इतना सा टेंशन नहीं है जिसके कि हम बिल्कुल आतंक हो जाए।
जी जनरल तलत मसूद साहब, बेहद शुक्रिया आपका भी, आपने तो कुछ रिपोर्ट का भी हिस्सा सुना और जनरल बैनर्जी की गुफ्तगु भी आपने सुनी। कितना सेंसिटिव है, दो बड़ी ताकतें हैं उस रीजन के अंदर, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों आबादी के एतबार से और इकोनॉमिक पावर्स भी हैं, सो ये कशीदगी कितनी अहमियत रखती है दोनों मुल्कों के लिए भी और उस रीजन के लिए, खासतौर पर उसके इस्तेहकाम के लिए, और उसकी सेंसिटिविटी की वजह क्या है?
मेरे ख्याल में एक तो ये है ना कि दोनों ममालिक अपनी बालादस्ती चाहते हैं उस इलाके में, और मेरे ख्याल में दूसरी बात यह है कि चीन समझता है कि ये हमारी सरजमीन है और इस पर इंडिया जो है वो गलत तरीके से काबू करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से इंडिया जो है उसका जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल ही इसके बरक्स है, तो इस वजह से दोनों ममालिक चूँकि एक डिस्प्यूटेड इलाका है, और पहले तो खैर कभी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, सिर्फ टेंशन ही रहा था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक लिहाज से ठीक नहीं है, इसलिए कि ये दोनों ममालिक जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि इक्तसादी मामलात पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, और अगर ये इस चीज में उलझ जाएंगे तो इसके मुजिर असरात जो है न सिर्फ इस इलाके पर बल्कि पूरे इनके ताल्लुकात पर पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जिस किस्म का सख्त बयान दिया उससे ये लग रहा है कि तल्खी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और मामला शायद کچھ اور پیچیدہ ہو جائیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے کوئی خاص یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ انڈیا اور پاکستان, انڈیا اور چین کے تعلقات خراب ہوں, اس لیے کہ جتنا بھی ایک لحاظ سے سٹیبل ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ دوسرے ممالک پر بھی
جی میں پڑتے ہیں. کہ چائنا موجودہ حالات کے اندر جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو وہ ایک طرح سے شیلڈ بن کے یہ درمیان میں آ جاتا ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ معاملات جو پولیٹیکل ڈائیلاگ تک رہیں, بات آگے نہ پڑے, ڈی ایسکلیشن میں اس کا ایک رول ہوتا ہے. جنرل بینرجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنرل مسعود صاحب آپ سے ہم ایک دو سوال اور کرنا چاہیں گے. پچھلے سیگمنٹ میں آپ اتفاق سے آپ مصروف تھے اور اس میں ہم نے یک طرفہ ورژن ہمارے پاس آیا افغانستان سے اور دو ڈیولپمنٹس تھی, دونوں پہ میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. سو پہلا سوال جو ہے وہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ٹیررزم 2016 رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن نہیں ہوتا. پاکستان نے طالبان کے خلاف کاروائیاں اچھی کی ہیں مگر صرف انہیں طالبان کے خلاف جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. سو حقانی نیٹ ورک کے اوپر جو تحفظات ہیں واشنگٹن کے پرانے چلے آ رہے ہیں اب بھی موجود ہیں, پاکستان کیسے ایڈریس کر سکتا ہے؟ جی جنرل صاحب. جی طلعت مسعود صاحب. طلعت مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں.
حکومت بھی پاکستان سے اس پر کافی ناراض ہے کہ اس کو کی ایک لحاظ سے پناہ دیے جاتی ہے اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان اب ایسے اقدامات تو لے رہا ہے کہ جس سے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور اس سے اعتماد جو ہے افغانستان اور پاکستان میں بہتر ہو. تو میرے خیال میں اب حقانی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے حقانی نیٹ ورک کو ادھر رہنے کی یا شورا کو, اس لیے کہ ان کے پاس کافی علاقہ خود افغانستان میں ہے اور وہ وہاں مقیم ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان کی فیملیز کو بھی یہاں اب نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اس سے بھی کہیں غلط فہمی نہ ہو,
تاکہ اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو. لیکن اچھا یہ بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو وہاں پہ اس ریفرنس میں اعتراض آیا ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان سے وہاں جاتے ہیں افغانستان کے اندر لیکن وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جب وہ کبھی واپس آتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. دیٹ مینس وہ یہ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کی مدد نہیں کر رہا.
یہ تو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے یہ کہاں تک یہ اس میں ایک لحاظ سے صحیح ہیں, یہ صداقت ہے, اس لیے کہ پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ افغانستان اور طالبان اور افغانستان کی حکومت میں تعلقات بہتر ہوں اور آپس میں امن آئے تاکہ پاکستان پر اس کے مثبت اثرات ہوں. تو یہ تو میرے خیال میں غلط بات ہوگی. اگر اس طریقے سے کوئی ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل برعکس ہے. ایکچولی پاکستان واقعی میں یہ چاہتا ہے کہ افغانستان جو ہے پورا امن ہو تاکہ اس کے مثبت اثرات پاکستان پر پڑیں. اس وقت چونکہ افغانستان کے حالات جس قسم کے ہیں اس سے پاکستان ایسی وہی ملک ہے, ایک واحد ملک ہے جس پر سب سے زیادہ منفی اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مطلب کسی قسم کی لاجک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کی حمایت کرے. اگر کوئی ایک دو انٹیلیجنس کے لوگوں کی غلط فہمی سے یا غلط پالیسی سے کچھ اس قسم کے تاثر ملا ہو تو وہ میرے خیال میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, جو پاکستان کی فوج کی ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کی ترجیحات میں سب سے پہلے ترجیح یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں تاکہ پاکستان میں امن آئے.
آخری سوال اور وہ ہے خیبر فور آپریشن سے متعلق, وہاں پہ بھی کابل کے تحفظات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر یہ آپریشن ہے اور اگریمنٹس اور معاہدوں کے مطابق پاکستان کو باقاعدہ کوآرڈینیشن کے بات کرنا چاہیے. پاکستان کا موقف یہ ضرور ہے کہ ہم نے خط لکھے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں پورے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے.
دیکھیے پاکستان نے تو ان کو پوری طور سے بتایا تھا, پہلے بھی بتایا کہ ہم یہاں آپریشن کر رہے ہیں, لیکن اصل میں ان کا خود کنٹرول ان علاقوں پر ہے ہی نہیں جو پاکستان کی سرحد سے الحاق کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان نے آپریشن کیا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو افواج تھی انہوں نے کوئی اقدام نہیں لیا, اس لیے کہ وہاں زیادہ تر طالبان کا زور ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ جو تھے وہ وہاں چلے گئے افغانستان میں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم امریکہ کی یا کسی اور شاید امریکہ یا نیٹو فورسز سے بھی امداد لے کر اس بارڈر کو سیکیور جی. کر سکیں, لیکن ہونا تو یہی چاہیے تھا. لیکن اگر آپ کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کا وہاں, تو پھر کس طریقے سے پاکستان یہ امید کر سکتا ہے کہ آپ وہی اقدامات لیں گے جو پاکستان اپنی سرحد پر لے رہا ہے.
بے حد شکریہ جنرل طلعت منصور صاحب, آپ نے مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بے حد شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر تھے انجم ایرل گل, ہمارے ساتھ انجینئر تھے پیٹر ہینلے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.